الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے ربیع الاول کا نسبت والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آپ نے دنیا سے پردہ بھی فرمایا. اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت اور اس کے متعلق مضامین بیان کیے جاتے ہیں. ہم نے بھی سوچا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں آپ کے ذکر مبارک سے برکت حاصل کرنے کے لیے کہ انسان جس چیز کا ذکر زیادہ کرتا ہے، تذکرہ زیادہ کرتا ہے، اسی کی محبت دل میں زیادہ رچ بس جاتی ہے. تو آغاز ہم نے سوچا کہ اسی چیز سے کیا جائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو. جمعے کے مضمون میں بھی دو جمعوں سے یہی مضمون چل رہا ہے کہ اصل چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے وہ ہے اتباع سنت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی جائے اور آپ کے نقش قدم پر چلا جائے. نقش قدم نبی کہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ سے ملانے والے راستے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بنایا ہے. جو جتنا زیادہ سنتوں کو اپنائے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بن جائے گا، اور اپنی محبت کا اللہ پاک نے معیار بھی حضور کی اتباع کو بنایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ فرما دیجئے کہ اگر تم واقعتاً اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا حد سے زیادہ مہربان ہے. جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اللہ اپنے پھر کسی دوست کو گناہوں کی گندگی میں آلودہ نہیں چھوڑتا، وہ گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے اور بالکل صاف کر کے اپنے بندے کو اپنا مقبول اور محبوب بنا لیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جو تشریف آوری ہوئی، اس کے جو واقعات ہیں، کیا تاریخ تھی، اجمالی طور پر وہ تمام تفاصیل مستند احادیث کے حوالوں سے آج بیان کرنے کا ارادہ ہے. حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی بدولت اللہ پاک نے دنیا سے ظلم و جہالت کے اندھیروں کو چھاڑ دیا اور گمراہی کو ختم فرما کے نور حق، نور ہدایت عطا فرمایا. آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری جو ہوئی ہے وہ واقعہ فیل کے 50 یا 55 دن کے بعد، 8 ربیع الاول پیر کا دن اور اپریل کا مہینہ سن 570 مکہ مکرمہ کی سرزمین، صبح صادق کا وقت، ابو طالب کے مکان میں آپ پیدا ہوئے. یہ 8 ربیع الاول جس طرح آج 7 ربیع الاول ہے، کل پیر کا دن ہے اور 8 ربیع الاول بھی ہے. راجح اور محدثین کے نزدیک مختار قول تو یہی ہے کہ 8 ربیع الاول آپ کا یوم پیدائش ہے، لیکن مشہور اور معروف قول وہ 12 ربیع الاول کا ہے. تو فرمایا کہ جب ابرہا جو لشکر لے کر آیا تھا ہاتھیوں کا، اور علیہ باللہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے ناپاک ارادے کے ساتھ آیا تھا، اس کو جو اللہ پاک نے ابابیل کے ذریعے نیست و نابود کیا، عبرت کا نشان بنایا، اس واقعے کے رونما ہو جانے کے تقریباً 50 یا ایک روایت کے مطابق 55 دن کے بعد آپ کی تشریف آوری ہوئی. پیر کا دن تھا، اور ایک قول کے مطابق تو 8 ربیع الاول اور مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول اور انگریزی حساب سے 570 یہ آپ کا سن پیدائش ہے اور اپریل کا مہینہ ہے. فرماتے ہیں کہ ولادت باسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے. یہ ایک علمی اختلاف کہلاتا ہے جس کے اندر روایات کے اندر مختلف اقوال آ جاتے ہیں, تو اس کے اندر یہ چیز بیان کر دی جاتی ہے, تو اس سے کوئی سروکار نہیں. مشہور قول وہی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی. جس طرح دائی اماں ہوتی ہیں وہ اپنے فرائض انجام دیتی ہیں, تو حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے صحابی ہیں, ان کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ کی جو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ ہیں ان کے پاس موجود تھی. اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں, یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ کہیں یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے. ایک عجیب و غریب کیفیت تھی. صبح صادق کا وقت ہے جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں. اس اندھیرے کے اندر سادہ دور کے اندر ایسی روشنی ہوئی اور ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرماتی ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان کے ستارے مجھ پر ہی گر جائیں گے. اسی طریقے سے حضرت عرباض ابن ساریہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہوتے ہوئے دکھائی دیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب و غریب ولادت تھی کہ جس کے اندر پیدائش کے ساتھ ہی انوارات روشنیاں اور نورانیت دکھائی دے رہی تھی. ستاروں کے زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب عن قریب زمین سے کفر و شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی اور نور ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی, جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ. فرمایا کہ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو ہدایت عطا فرمائے گا جو رضاء حق کے طلبگار ہوں گے اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے گا. حضرت کعب ابن احبار یہ بہت بڑے ایک گویا کہ جلیل القدر علماء بنی اسرائیل میں سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور حضرت ابو بکر حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر مشرب اسلام بھی ہوئے اور بہت معتمد عالم دین تھے. بنی اسرائیل کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ ہماری جو سابقہ کتابیں تھیں آسمانی کتابیں, ان کتب سابقہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان الفاظ میں بیان ہوئی تھی کہ محمد الرسول اللہ مولدہ بمکہ و مہاجرہ بیثرب و ملکہ بالشام, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوگی, ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف ہوگی اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی. یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ ہی کی زندگی میں اسلام کے زیر نگی آ جائے گا, چنانچہ شام آپ ہی کی زندگی میں فتح ہوا. اس طرح سے اللہ پاک نے گویا کہ آپ کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی انوارات تجلیات دکھا کر اس طرف اشارہ فرما دیا تھا کہ پورے عالم کے اندر ظلمت چھٹے گی اور نورانیت آئے گی, اور وہی ہوا کہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی پھر دیکھتے ہی دیکھتے انقلابات برپا ہونے لگے. جو آپ کا پیدائش کا وقت تھا اس وقت کسرا یہ بہت بڑی ایک سلطنت تھی جس کو روم اور فارس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, کہ ادھر عیسائیوں کی حکومت ہوتی تھی. کئی ممالک کے اوپر ایک بہت بڑا خطہ تھا جو رومی علاقہ کہلاتا تھا, اور اس طرف فارس ایران اس کا مرکز تھا, اور اس کے اطراف کے تمام ممالک یہ تمام کے تمام فارس کہلاتے تھے, اور وہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ کسرا کہلاتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ جس رات ولادت باسعادت ہوئی اس رات یہ واقعہ پیش آیا کہ ایوان کسرا میں کسرا کا جو شاہی محل تھا اس میں زلزلہ آیا جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے. یہ جو اوپر سجاوٹ کے لیے بنائی جاتی ہیں سل جیسی دندانے نما, تو فرمایا کہ 14 کنگرے اس زلزلے کی وجہ سے گر گئے. اور فارس کا ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا، یہ لوگ اس میں بہت بڑی تعداد کے اندر آتش پرس رہا کرتے تھے، جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن رکھا گیا تھا، اس کی آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیا جاتا تھا، اچانک یک لخت اس رات وہ بجھ گیا۔ ایک طرف زلزلہ آیا، کسرا کے محل کے 14 کنگرے گرے، اس میں بھی اشارہ تھا کہ تمہاری 14 سلطنتیں تم تک رہیں گی، اور اس کے بعد ایسا زوال آئے گا کہ تمہاری ساری سلطنتیں نیست و نابود ہو جائیں گی، اور بہت کم وقت کے اندر۔ اس پیدائش کے لمحے سے لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک یہ 14 خلافتیں، یہ 14 بادشاہوں کی بادشاہتیں سب نیست و نابود ہو کے ختم ہو چکی تھی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسرا فتح ہوا، فارس کا علاقہ فتح ہوا۔ تو اس طرف 14 کنگروں کا گرنا ان 14 بادشاہوں کے زوال کی طرف بھی اشارہ تھا کہ 14 بادشاہتیں گزر جانے کے بعد تمہاری سلطنت کا قلقمہ ہوگا، اور دوسری طرف 1000 سال سے جو مسلسل ایک آگ روشن چلتی چلی آ رہی تھی، جو آتش کدے کے اندر روشن رکھی گئی تھی، یک لخت وہ بھی بجھ گئی۔ اس میں بھی اشارہ تھا کہ تمہارے بھی زوال کا وقت قریب ہے۔ اور دریائے ساوا جو وہاں کا ایک مشہور دریا تھا، وہ بھی خشک ہوا۔ صبح صادق جب ہو گئی، دن نکلا، تو کسرا جو وہاں کا بادشاہ تھا نہایت پریشان تھا، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے رکاوٹ بن رہا تھا کہ کس طرح سے میں بتاؤں کہ آج رات کیا بے چینی مجھ پر آئی ہے۔ وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ ابھی دربار جمع ہوا تھا کہ یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بھی بجھ گیا، تو کسرا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ ادھر سے نجومیوں نے کھڑے ہو کر اطلاع دی کہ اس نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں، اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے۔ کسرا نے نجومیوں سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان، کوئی بہت بڑا حادثہ رونما ہونے والا ہے۔ ان تمام تر خبروں کے بعد کسرا کی حالت غیر ہو گئی، اور مزید پریشان ہوا کہ یہ سب کچھ انقلابات کیوں برپا ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ایسی تھی کہ جس کے ساتھ ہی دنیا میں ظاہری طور پر بھی بڑے بڑے انقلابات آ رہے تھے، باطنی انقلابات تو پھر آپ کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی ہے، اس وقت آپ کی وہ تمام کی تمام ذمہ داریاں جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھیں، اور نور نبوت سے جو آپ کو مزین اور آراستہ فرمایا، ذمہ داریاں آپ کو سونپی گئیں، اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نور ایمان روشن کرنا شروع کیا، اور اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، اس وقت پھر بڑے بڑے حالات ایسے آئے کہ عظیم الشان قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر یہ اسلام کا گویا کہ یہ جو مذہب ہے اسلام، جو آخری مذہب اللہ پاک نے دیا تھا، اس کے چرچے عرب کے اندر ہونے کے ساتھ ساتھ پھر عجم کی طرف بھی پھیلے ہیں، پھر اللہ پاک نے فتوحات اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب ابن سفیان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ایک یہودی مکہ مکرمہ میں تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا۔ جس رات آپ پیدا ہوئے تو وہ یہودی چونکہ عالم تھا، پچھلی کتابوں میں اس نے سارا پڑھا تھا علامات و نشانیاں، تو اس نے مجلس میں موجود قریش سے دریافت کیا کہ اس رات میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ قریش کے لوگوں نے کہا کہ ہم کو تو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا تحقیق کراؤ کہ آج رات کسی گھرانے میں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا، علامات کے ذریعے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے آج رات، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہوگی یعنی مہر نبوت۔ اور کہنے لگا کہ وہ 2 رات تک وہ بچہ دودھ نہ پیے گا، اس لیے کہ ایک جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی ہوگی۔ لوگ اس کی عجیب و غریب باتیں سن کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور علاقے میں اور محلے میں معلومات شروع کی۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ مجھ کو بھی چل کر ذرا دکھاؤ۔ یہودی نے جب وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل ایک نو مولود بچے کی صورت میں تھے، ان کو دیکھا، اور کمر مبارک پر دونوں کندھوں کے درمیان علامت جو مہر نبوت تھی، یہ کبوتر کے انڈے کے برابر ایک مسا نما ابھار تھا جس کے اوپر ہلکا ہلکا در درا سے دندانے تھے، اور یہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک مسا تھا جس کو مہر نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جب اس یہودی نے کمر کے اوپر مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا. ہوش آیا تو کہنے لگا کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں چلی گئی. اے قریش والو، یہ نو مولود بچہ تم پر ایک بہت بڑا حملہ کرے گا جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی. یہ وہ حملہ ہے جس کو فتح مکہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا، آزمائشیں جھیلنی پڑی، تکالیف اٹھانی پڑی، لیکن ان تمام تر حالات سے گزر کر قربانیاں دینے کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو وہ فتوحات عطا فرمائی ہیں کہ سب سے پہلے تو مکہ مکرمہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں. آپ کو جو اس مکہ مکرم کے سرزمین سے آپ کا دار حیات تنگ کر کے نکلنے پر مجبور کیا تھا، 8 سال کے بعد آپ فاتحانہ حیثیت سے اپنے لشکر جرار کے ساتھ اسی مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہیں سے پھر کفر کا ایسا قلق قمع ہوا کہ بڑے بڑے کفار یا تو وہ سرنگوں ہو گئے یا ادھر ادھر ہو گئے یا مشرب اسلام ہو گئے. اور اس کے بعد پھر اسلام کا جو یہ دور دورہ ہے، چرچے ہیں، پھر ماشاءاللہ ایسا دیکھتے ہی دیکھتے اسلام پورے عالم کے اندر پھیلا ہے. قربانیوں کو جو دور تھا مکہ مکرمہ کی سرزمین پر صحابہ کو کچلا جاتا تھا، اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ راہیں تنگ بہت تھیں شہر وفا کو جانے کی، جانتی سو وہ حاضر کر دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، اہل وفا خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی. بڑے بڑے صحابہ صحابیات ظلم کی چکی میں پسے ہیں، خون گرے ہیں مکہ مکرمہ کی سرزمین پر. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ظلم و تشدد کیے گئے، آپ کے مبارک جسم پر اونٹ کی اوجڑی لا کر بیت اللہ کے سامنے ڈالی گئی، اور کفار مذاق اڑاتے تھے، طرح طرح سے تمسخر ہوتا تھا. صحابہ اکرام ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، پہلے نقل مکانی کی، حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی، دوسری ہجرت ہوئی، پھر آگے پھر مزید صحابہ کی زندگی کو اتنا جکڑ دیا گیا کہ بالکل ایک گھاٹی کے اندر محبوس کر دیا گیا. شیعہ ابن ابی طالب آج بھی موجود ہے حرم محترم کعبہ مشرفہ کے سامنے، جبل ابو قبیس نامی پہاڑ ہے جس پر بادشاہ کا محل ہے، اس کے بالکل پیچھے بالکل گول ایسی کٹائی کے اندر ایک گھاٹی نظر آتی. یہ وہی شیعہ ابن ابی طالب ہے جس میں تاریخی محاصرہ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے خاندان کے ساتھ وہ محصور کر دیا، ہر طرح سے بائیکاٹ کر دیا، لین دین، شادی بیاہ، خوشی غمی، ہر طرح سے خرید و فروخت. یہاں تک نوبت آ گئی کہ صحابہ بھوک کی وجہ سے پتے کھانے پر مجبور ہوئے. ان سخت حالات سے گزر کر ہجرت کے سلسلے شروع ہوئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سخت ترین مشکلات جھیل رہے تھے. آپ نے بھی ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی. آپ نے فرمایا کہ مجھے ان قریب میرے رب کی طرف سے اجازت ملنے والی ہے، رک جاؤ، اللہ کی طرف سے جو فیصلے آئیں گے اس کے مطابق آگے عمل کرنا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے دیکھ لیے تھے، سمجھ گئے تھے کہ شاید میں بھی آپ کا ہم سفر بنوں گا، تو دو اونٹنیوں کو کھلا پلا کر تر و تازہ کر کے ان کو تیار کر رہے تھے. ان کی تمام تر دیکھ بھال نگرانی چل رہی تھی، اور منتظر تھے کہ چونکہ ادھر ظلم کی چکی حد سے زیادہ وہ اہل ایمان کو پیس رہی تھی، اور آپ منتظر تھے کہ کب اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ نقل مکانی کر جائیں اور ایک آزادانہ زندگی گزاری جائے. اہل ایمان میں مسلمانوں کو چند افراد کے اعتبار سے ٹولیاں ٹولیاں کر کے اجازت ملتی رہی، اور آہستہ آہستہ یہ حضرات مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے رہے. بیعت عقبہ، مدینہ منورہ کے باشندے پہلے مرحلے میں آئے وہاں مینا کے میدان کے اندر، آج بھی وہ مسجد بیعۃ موجود ہے، جہاں بیعت عقبہ ہوئی تھی ایک گھاٹی کے نیچے، وہاں خفیہ ملاقات ہوئی انصار مدینہ سے، مدینہ کے آنے والے باشندوں سے، اور وہاں آپ نے مذاکرات فرمائے. اگلی دفعہ پھر وہ حضرات آئے، پھر ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آپ تشریف لائیں، ہمارا شہر آپ کے استقبال کے لیے کھلا ہے، اور ہم آپ کو ہر طرح سے امن فراہم کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو حج مبرور سعی مشکور نصیب فرمائے. مکہ مکرمہ کی سرزمین پر مینا، جہاں یہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، کنکری مار کے جب انسان نکلتا ہے مکہ مکرمہ آنے کے لیے، تو وہیں دائیں جانب وہ مسجد آج بھی موجود ہے، وہ تاریخی خطہ کہ جہاں مدینہ منورہ کے آنے والے باشندوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ مذاکرات ہوئے کہ اگر ہم اور ہمارے ساتھی آئیں تو تم ان کو امن فراہم کرو گے. ان سے مذاکرات ہوئے، بات چیت طے ہوئی. ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وقت آیا کہ جب آپ کو ہجرت کا حکم مل گیا تو راتوں رات پھر آپ نکلے ہیں، حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لیا ہے، اور پھر 3 راتیں آپ نے غارت طور میں گزاری ہیں. اور پھر وہ طریقہ کار کے آپ کے غلام، آپ کے صاحبزادے، آپ کی صاحبزادی توشہ لے کر آتے تھے، غار میں لاتے تھے، اور ساری خبریں بھی بتاتے تھے کہ کیا کیا معاملات چل رہے ہیں. وہ پورا ایک عظیم الشان قربانیوں کا مرحلہ ہے. تین دن تین رات وہاں روپوش رہنے کے بعد کفار کی تلاش, اعلان ہو گیا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا وفات کی حالت میں لے آئے گا 100 اونٹ اس کو دیے جائیں گے. 100 اونٹ کا وعدہ اس زمانے میں ایسا تھا جسے آج کے دور میں کسی کے لیے 100 کاروں کا اعلان کر دیا جائے, وہ بھی عمدہ والی. تو لوگ تلاش میں پاگلوں کی طرح دوڑ پڑے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے تلاش کر کے آپ کو لے آئے, کہ مکہ کی سرزمین سے آپ نکل کیسے گئے, ہمارے چنگل سے آپ باہر کیسے ہو گئے. تلاش بسیار کے باوجود آپ وہ 3 دن 3 راتیں غار ثور کے اندر اللہ کی حفاظت میں محفوظ رہے. اور اس کے بعد پھر جب آپ چلے ہیں اور وہاں سے آپ نے نقل مکانی شروع فرمائی ہے, وہاں سے آپ کا غلام اور رہبر اور رہنما بتانے کے مطابق مقررہ جگہ پر اونٹنیاں لے آئے, اور جب چلنے لگے ہیں اس مقام پر پہنچے ہیں, سمندری راستے کے طرف سے ہوتے ہوئے عام گزرگاہوں سے ہٹ کر آپ نے راستہ اختیار فرمایا اور مدینہ منور کا رخ اختیار کیا تھا. جس وقت آپ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں سے مکہ مکرمہ کی عام گزرگاہ تھی, جہاں سے لوگ مکہ مکرمہ کی سرزمین کی طرف جاتے تھے, وہاں آپ ایک پہاڑ پر چڑھے ہیں, اس ٹیلے پر کھڑے ہو کر آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف رخ اختیار کیا اور بہت بڑے تاریخی حسرت بھرے الفاظ استعمال فرمایا. فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین, تیری عظمت و تقدس کو سلام, تجھ میں تیرا جگر اور تیرے بیچ و بیچ اللہ کا گھر بسا ہوا ہے, حرم محترم کعبہ مشرفہ, یہ ایسی سرزمین ہے کہ جس کو میں کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا. تیرے باشندے اگر مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر نہ جاتا. اس کی عظمت و تقدس کو سلام پیش کیا اور آپ دیدہ ہوئے اور آپ کی آنکھیں پرنم تھیں کہ اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا ہے, آیت مبارکہ لے کر اترے ہیں, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, یقیناً وہ ذات جس ذات کے حکم سے آج آپ اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر ہجرت فرما رہے ہیں, ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن وہ آپ کو دوبارہ اس گھر میں لے کر آئے گا. لرادک الی معاد, آپ سے جو وعدہ وہ کر رہا ہے اس مقررہ وعدے کی طرف وہ دوبارہ واپس پلٹا کے آپ کو لائے گا. اس میں بہت بڑا عرصہ گزرا ہے, بڑی بڑی قربانیاں گزری ہیں, پھر وہ وقت آیا ہے کہ جس میں اللہ پاک نے فاتحانہ حیثیت سے واپس آپ کو مکہ مکرمہ فاتحانہ حیثیت سے دوبارہ عطا فرمایا ہے. لیکن مدینہ منورہ کی جو آبادی تھی, جو باشندے تھے, ان کی جو قربانی تھی, جو ان کے جذبے تھے, ان جذبوں کو سامنے رکھ کر آپ نے فرمایا کہ میرا جینا میرا مرنا تمہارے ہی ساتھ رہے گا, تو انہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے. اب جب اسلام کا غلبہ ہے اور فتوحات اسلام ہے, مکہ مکرمہ دوبارہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دیا, اب ہمارا یہاں پر گویا کہ نظام چلے گا, اسلام کا دور آ گیا, اسلامی نظام چلے گا, سارے بتوں کا صفایا کر دیا گیا, تو فرمایا کہ اب میرا جینا اور مرنا میرے اپنے ان وفادار جانسار ساتھیوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے مشکل حالات میں ہمیں پناہ دی, اپنے شہر کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے. تو وہ مدینہ منورہ کی سرزمین, اس کے نصیب چمکے ہیں کہ آپ کے قدم جب وہاں رنجا ہوئے تو آپ نے پھر اس کی حدود متعین فرما دی, اس کے اطراف متعین فرما دیے. فرمایا کہ مکہ مکرمہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک وہ حرم محترم ہے, میں مدینہ منورہ کی فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک تمام خطے کو حرم قرار دیتا ہوں, اور جتنی رحمتیں برکتیں رونقیں مکہ مکرمہ کے سرزمین کے لیے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کی برکت سے عطا فرمائی, اے اللہ اسے ڈبل میرے اس مدینہ منورہ کے حرم کے لیے آپ برکتیں اور رونقیں عطا فرمائیں. وہاں کے لیے دو بالا اور ڈبل ڈبل برکتیں اور رونقوں کی آپ نے دعائیں فرمائی ہیں, وہاں کی ہر چیز میں برکتوں کی آپ نے دعائیں دی ہیں, تو وہاں ہر چیز میں پھر برکتیں ہی برکتیں ہوئی ہیں. غرض یہ کہ آپ کی جب پیدائش ہوئی, ولادت کے 7 روز حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں انہوں نے آپ کا عقیقہ کیا, اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام تجویز کیا. قریش نے کہا کہ ابو الحارث جو حضرت عبد المطلب کی کنیت تھی, کہ آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا کہ جو آپ کے آبا و اجداد میں اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا تھا, محمد یہ ایک نیا نام تھا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس نو مولود کی حمد و ثنا کرے گی, محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, جس کی بار بار تعریف کی جائے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس نو مولود بچے کی حمد و ثنا کرے. عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس نام رکھنے کی وجہ بنا, اور وہ یہ کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں, اور ایک جانب مشرق اور ایک جانب مغرب میں پھیل گئی. کچھ دیر بعد وہ زنجیر ایک بڑا درخت نما گیا کہ درخت کی شکل اختیار کر گئی, جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے بھی 70 درجے زائد ہے. مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں. قریش میں سے کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش ہی میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کے درپے ہیں. یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان آگے بڑھتا ہے اور ان سب کو ہٹا دیتا ہے. معبرین نے, تعبیر بتانے والوں نے عبد المطلب کو اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان و زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے. اسی وجہ سے عبد المطلب نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد رکھا کہ جن کی تعریف کی جائے, بار بار تعریف کی جائے, حد سے زیادہ تعریف کی جائے. عبد المطلب کو اس خواب سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا. اور ادھر آپ کی والدہ ماجدہ کو بھی سچے خوابوں کے ذریعے سے بتایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق سید الامم کی حاملہ ہو. خوابوں کے ذریعے ان کو بشارت ملی کہ آپ جس بچے کی حاملہ ہیں وہ کوئی عام اور معمولی بچہ نہیں, بلکہ وہ سید الخلائق ہیں, سید الامم ہیں. اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو ان کا نام محمد رکھنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض خوابوں کے اندر آپ کو جو نام سکھایا گیا, بتایا گیا کہ ان کا نام احمد رکھنا. تو محمد اور احمد دونوں مبارک اور پاکیزہ ایسے نام ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اتارا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ارحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد اللہ کے رسول ہیں, یہ وہ گواہی ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دے رہے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, اور جو ان کے ساتھی ہیں صحابہ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں, شدید ہیں, غیظ اور غضب سے لبریز ہیں. رحماء بینہم, آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں, میٹھے ہیں, ہمدرد اور خیرخواہ ہیں, ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے ہیں. تراہم رکعاً سجدہ, آپ دیکھیں گے کبھی وہ رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں, اور ان کی پیشانیوں پر سجدے کے آثار نمایاں ہیں. عبادات کا نور ان کے چہروں سے چھلکتا ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ میاں سے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے رہتے ہیں. وہاں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ, تو وہاں لفظ محمد کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا سورہ فتح میں, جبکہ سورہ صف میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اور وہ وقت بھی یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل, انی رسول اللہ الیکم, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. مصدق لما بین یدی من التوراۃ, تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے, اور اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے احمد. تو یہ دونوں نام اللہ پاک نے قرآن کریم میں اتارے ہیں, بڑے پیارے نام ہیں محمد اور احمد. احمد جن کی تعریف کثرت سے کی جائے اور حد سے زیادہ والہانہ انداز میں کی جائے. آپ کی پیدائش کے ساتھ ساتھ آپ کی رونقیں, برکتیں, پھر آپ کی جو دودھ پلانے والی سلسلے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ کی برکتوں کے ظہور ہونے شروع ہوئے. آپ کی کنیت نام نامی اس میں گرامی تو محمد اور احمد ہیں, اور آپ کی سب سے مشہور کنیت یعنی اولاد کی وجہ سے جو والد کی نسبت مشہور ہوتی ہے, تو فرمایا کہ آپ کی مشہور اور معروف کنیت ابو القاسم ہے, جو آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم کے نام سے موسوم ہے. اور دوسری کنیت ابو ابراہیم ہے. ابو ابراہیم کی وجہ تسمیہ کیا ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ جب حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے حضرت ابراہیم جو حضور کے صاحبزادے ہیں پیدا ہوئے, تو جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا السلام علیکم یا ابا ابراہیم. فرمایا کہ اے ابو ابراہیم السلام علیکم. تو انہوں نے سلام کے وقت آپ کو ابو ابراہیم کی کنیت سے یاد کیا, تو آپ کی دوسری کنیت ابو ابراہیم ہے. ولادت باسعادت کے بعد 3-4 دن تک تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا. پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کی ہوئی کنیز ثویبہ, انہوں نے آپ کو دودھ پلایا. اور عجیب واقعہ ہوا کہ آپ کے چچا ابو لہب جب ان کو ان کی اس باندی نے جن کا نام ثویبہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی, تو ابو لہب نے اس خوشی میں اسی وقت اپنی اس باندی حضرت ثویبہ کو آزاد کر دیا. اور صویبہ سے پہلے, صویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا, تو اس لیے حضرت حمزہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے رضائے بھائی بھی بن گئے. اور ادھر ان کے جو آقا تھے ابو لہب, انہوں نے اس خوشخبری کے اندر میرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا اور وہ بھی یتیم, چونکہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت باسعادہ سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, تو اس خوشی کے اندر اپنی اس کنیز کو اور اس باندی کو آزاد کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نے چونکہ حضرت صویبہ کا دودھ پیا تھا اور وہ ان کی رضائی والدہ تھی, بڑا احترام اور اکرام کیا کرتے تھے. آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو نکاح ہو جانے کے بعد صویبہ آپ کی خدمت میں آیا کرتی تھی ملاقات کے لیے, آپ اکرام فرماتے اعزاز فرماتے. ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ سے جب آپ کوئی وہاں سے آنے والا ہوتا مکہ مکرمہ کی طرف تو حضرت صویبہ کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ تحفہ کوئی نہ کوئی وہاں کی سوغات بھیجا کرتے تھے. پھر جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ کی جو رضائی والدہ تھی حضرت صویبہ کہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز تھی, مکہ مکرمہ کے فتح کے دن آپ نے معلوم کیا کہ بھائی صویبہ کہاں ہیں, ان کو بھی بلا کے لاؤں تاکہ ان سے بھی ملاقات ہو ہماری والدہ سے, اور ان کے بیٹھے تھے مسروح, ان دونوں کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ اگر آ جائیں تو اچھا ان سے بھی ملاقات ہو, کہاں ہوتے ہیں یہ لوگ, معلوم ہو کہ دونوں کے دونوں انتقال کر چکے ہیں. فرمایا کہ ان کے عزیز اور اقارب میں سے کوئی زندہ ہو تاکہ ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا جائے, معلوم ہوا کہ ان کے عزیز اور اقارب میں سے بھی کوئی زندہ نہیں ہے. تو گویا کہ دونوں کے دونوں جا چکے تھے. ابو لہب کہ جنہوں نے انہی حضرت صویبہ کو آزاد کیا تھا, انتقال کے بعد حضرت عباس جو ان کے بھائی ہیں قوم میں دیکھا, پوچھا کہ کیا گزر رہی ہے, ابو لہب بتانے لگے کہ بس تمہارے باس سے تو حالت بہت بری ہے, جب سے تم سے بچھڑ کر آیا ہوں تو حالت بہت بری ہے, اور تمہارے بعد کوئی بھی راحت اور آرام میں نے نہیں دیکھا, صرف اتنا ہے کہ صویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے انگشت شہادت کی مقدار پانی پلا دیا جاتا ہے, یعنی جس انگلی سے اشارہ دیا تھا کہ جاؤ تجھے میں نے آزاد کیا, تو اس وقت ان کی یہ انگشت شہادت کے اشارے سے ان کو آزادی ملی تھی. تو بتانے لگے ابو لہب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بس وہ کہنے لگے کہ انگشت شہادت کے بقدر پانی مل جاتا ہے جس سے کچھ صحرا بھی مل جاتی ہے, اور اس کے علاوہ کہا کہ بس عذاب جھیل رہا ہوں. ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے, بس نہ جانے نصیب کے اندر معاملات انوکھے تھے, ورنہ جانتے بوجھتے بھی کہ میرا بھتیجا سچا ہے, صادق و امین ہے, امانت دار دیانت دار ہے, جو کہتا ہے وہ بالکل اٹل ہوا کرتا ہے, 40 سال کی زندگی دیکھ چکے تھے, لیکن بس یہ نصیب نصیب کے سودے ہیں. ادھر دوسرے چچا ابو طالب جانتے تھے کہ میرا بھتیجا حق پر ہے, اور تمام تر معاملات معوضات چیزیں دیکھتے تھے, بالکل آخری لمحے تھے اور آپ موجود تھے. فرمایا کہ چچا میرے کان میں خالی لا الہ الا اللہ پڑھ دیں, اللہ تعالیٰ سے سفارش کرانا پھر میری ذمہ داری بن جائے گی. آمادہ بھی ہوتے دکھائی دیتے تھے, ابو جہل بھی موجود تھا, دوسرے بڑے بڑے سرداران قریش بھی موجود تھے. کہا کہ موت کے ڈر سے بہکنا مت, عبد المطلب کے مذہب پر ڈٹے رہنا, اپنے والد کے مذہب پر, اور کہا کہ بہکنا مت, آپ بار بار کہتے رہے فرماتے رہے کہ میرے کان میں ہی بھلے آپ کہہ دیں, پھر اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنا میری ذمہ داری ہوگی, اور وہ ادھر سے برغلاتے رہے. ہوتے ہوتے آخر میں پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے اسی مذہب پر جا رہا ہوں جو میرا پرانا مذہب تھا, مذہب اسلام قبول نہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج تھا کہ میرے چچا ابو طالب کے مجھ پر بڑے احسانات تھے, کاش کہ یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے, اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتا. آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ میاں سے ان کے لیے مغفرت مانگتا رہوں گا. ظاہر سگا رشتہ تھا, خونی رشتہ تھا, اور بڑا ہمدرد اور خیرخواہ رشتہ تھا کہ ہر طرح سے تعاون کیا. عبد المطلب جب دنیا سے تشریف لے گئے آپ کے دادا جان, تو پوری کفالت پوری ذمہ داری پوری حفاظت تحفظ پورا ابو طالب نے یعنی فراہم کیا ہر طرح سے, اور گویا کہ نمائندے تھے حضور کے, ہر طرح سے یعنی آپ کا تحفظ انہوں نے فراہم کیا تھا, لیکن بس کلمہ نصیب نہ ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنے چچا کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ کر دیں. اللہ میاں سے ان کی مغفرت مانگتے تھے، سفارش کرتے تھے کہ اللہ ان کے بڑے احسانات ہیں، بڑی ہمدردیاں، بڑی خیرخواہیاں. اللہ پاک نے پھر قرآن کریم کی آیت اتار دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. کسی نبی کی شان اس کی مناسب حال نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے اس کے بعد کہ جب ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں، اس کے لیے پھر سفارش مانگنا یہ ان کو کی شایہ نشان نہیں ہے. اس وقت پھر آپ نے ان کے لیے سفارش روک دی. دوسری آیت اللہ پاک نے اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں، آپ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ ہدایت کا راستہ دکھا سکتے ہیں، ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اللہ ہدایت دے گا. تو یہ آیات جب اتری ہیں اس کے بعد پھر آپ نے ان کے دعائے مغفرت چھوڑی ہے. ادھر دوسری طرف ابو لہب کہ اس کنیز کو آزاد کرنے کی بدولت انگشت شہادت کی بقدر سیرابی ملتی تھی، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے چونکہ دعائیں کی تھی، سفارشیں کی تھیں، تو ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی سفارشوں کا بدلہ کیا ملا ابو طالب کو؟ فرمایا کہ سر سے پاؤں تک تو وہ مجھے مانتے اور جانتے تھے، صرف قدم ان کے ڈگمگائے رہے، اور قدم اس ملت سے اس ملت پر نہ آ سکے، ورنہ تو جانتے بھی تھے مانتے بھی تھے، اعتراف اور اقرار نہ کیا، قدم ان کے ملت اسلامیہ پر گامزن نہ ہوئے نہ چلے. تو میری سفارش کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ پاک نے صرف ان کو ٹخنوں تک عذاب دیا ہے. فرمایا کہ دوزخ کے اندر صرف ان کو ان کے ٹخنوں کے حد تک ان کو دوزخ کے اندر ڈبویا گیا ہے، باقی اوپر کا وجود ان کا دوزخ سے باہر ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر میری سفارش نہ ہوتی تو پورے کے پورے دوزخ کے عذاب میں غرق ہوتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک ہستی ہے کہ جو اتنا درد رکھتی تھی کہ اپنے چچاؤں کے لیے بھی، عزیز اور اقارب کے لیے بھی، اپنے اور بیگانے سب کے لیے، جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے ہی آپس کے افراد میں سے، تمہارے قوم قبیلے میں سے ہم نے ایک عظیم الشان رسول تمہارے درمیان بھیجے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری کوئی تکلیف ان کے اوپر بڑی بھاری گزرتی ہے، تم کسی مشقت میں مصیبت میں پڑ جاؤ تو یہ ان کے لیے بڑی بھاری گزرتی ہے، حریص علیکم، وہ تم پر حد زیادہ حریص ہیں کہ تم امن کے اندر، امان کے اندر، ایمان کے اوپر جمے رہو، ڈٹے رہو. فرمایا کہ میری تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک روشن چراغ ہو جس پر پروانے لپک لپک کر آ رہے ہوں، اور کوئی شخص ان کو بچا رہا ہو، ہٹا رہا ہو، تو تم ہو کہ دوزخ کی آنکھ کی طرف لپک لپک کر جا رہے ہو، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے پیچھے ہٹا رہا ہوں، بچا رہا ہوں. حریص علیکم، اللہ کے بندوں پر حد سے زیادہ حریص تھے کہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیں اور دنیا کی تباہ کاریوں سے ان کو بچا لیں. یہ آپ کی شان نرالی تھی. تو اپنے بیگانے، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، باشندے ہوں، ہر ایک کے اوپر انتھک آپ کی محنت اور کوشش ہوتی تھی. آپ نے تو سر توڑ کوششیں کی، لیکن نصیب کھوٹے ہونے تھے ابو لہب کے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا کہ اب آپ اس پیغام کا اعلان عام فرمائیں، اپنی قوم کو جمع فرمائیں، قبیلے کے افراد کو جمع فرما کر اعلان عام کر دیں، جب آپ نے صفہ پہاڑی پر سب کو جمع کیا، تمام لوگ جمع ہوئے، اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، صفا اور مروہ اب تو یہ بالکل حرم شریف کا حصہ بن چکے، اور پوری عمارتیں ہیں، تہ خانہ ہے، پھر پہلی منزل، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی، پھر چھت ہے، تو اس کے باہر پورا کھلا صحن ہے. یہ پورا کھلا صحن یہ آپ کا محلہ اور آپ کا علاقہ تھا. سامنے جب انسان دیکھتا ہے تو یہ مولد شریف ہے جہاں آپ کی ولادت ہوئی، وہاں ایک کتب خانہ بنا ہوا ہے، اور برابر میں وہ زمزم کا وہ جگہ جہاں نل کے لگے ہوئے ہیں، عام زمزم انسان جتنا چاہے پیئے، جتنا چاہے نہائے، جتنا چاہے وضو بنائے، اور یہ پورا کھلا صحن، اس طرف جبل ابو قبیس سے پیچھے وہ گھاٹی ہے، اور سامنے کا خطہ یہ پورا کھلا ہے، پیچھے پہاڑ ہے، اور ادھر حرم شریف ہے، بیچ میں یہ پورا خطہ ہے، اس طرف واش روم ہے جہاں ابو جہل وغیرہ کے گھر تھے، اور اسی سے تھوڑا سا آگے آگے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا در دولت ہے جو بالکل حرم کے صحن میں آ چکا ہے. تو یہ پورا خطہ وادی بطحان، یہ پورا گویا کہ آپ کا محلہ تھا، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کی شادی بیاہ، بال بچے، آل اولاد، پورا یہ اس جگہ پر ہے جو صفا اور مروہ کے باہر کا جو صحن ہے، اس طرف تو پورا حرم محترم کعبہ مشرفہ، مشرقی جانب صفا مروہ کی عمارت بنی، اس کے باہر پورا کھلا صحن، یہ کھلا صحن پورا آپ کا علاقہ اور محلہ تھا جہاں پوری قوم آپ کا قبیلہ بستا تھا، آپ نے اسی طرف صفا پہاڑ ہے اس طرف مروہ ہے، یہاں کھڑے ہو کے اپنے اس پورے علاقے کے افراد کو جمع کیا اور کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر آیا ہے جو تم پر یلغار کرنا چاہتا ہے تو تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کہ بالکل، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ اور حق کہتے ہوئے دیکھا ہے، صادق اور امین آپ کا لقب پڑا ہوا تھا، آپ کو ہمیشہ ہم نے سچ کہتے ہوئے دیکھا، اپنی ذات آپ نے ان کے سامنے پہلے اس کا لوہا منوایا ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر یہ پیغام آیا ہے کہ میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تم سب کے سب کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ توحید کا پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، معبود برحق ایک ہے، ذات باری ایک ہے، بس اس کی عبادت ہو، یہ بڑے بڑے بت جو تم نے پورے حرم میں بھرے ہوئے تھے اور کعبہ مشرفہ کے اندر بھی بے شمار بت رکھے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے بت صفا پر بھی مروہ پر بھی حرم کے اندر بھی مطاف میں بھی قسم قسم کے بت سجے ہوئے تھے، اور عقیدہ یہ تھا کہ بارش دینے والا، یہ اولاد دینے والا، یہ نوکری دینے والا، یہ بیوی دینے والا، یہ خوشی دینے والا، یہ غمی سے بچانے والا، اپنے اپنے نظریات کے مختلف بت بنائے ہوئے تھے. جب یہ پیغام سنا تو اس وقت ابو لہب تیش میں آ گئے، آگ بگولا ہوئے اور پتھر اٹھا کے بدتمیزی کی، سنگباری کی اور زبان سے بے ادبی کے الفاظ نکالے، آپ کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا اور ایک گویا کہ بددعائیہ کلمات زبان سے نکالے. اللہ پاک نے وہی بددعائیہ الفاظ سورہ لہب کے اندر اتار دیے، فرمایا تبت یدا ابی لہب، ستیاناس ہو ابو لہب کا، جو ہمارے پیارے پیغمبر کو بددعا دیتا ہے اور ان کی طرف پتھر اٹھا کے مارتا ہے. فرمایا کہ ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا، ستیاناس ہو ابو لہب کا، وہی الفاظ اللہ پاک نے اتار دیے. انہوں نے کہا تھا تب بن لکا، برے الفاظ آپ کے لیے زبان سے نکالے، اور کہا کہ اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، پتھراؤ کیا. اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ چل ہو، اس کا ستیاناس ہو، وہ تبا اور ہو گیا، ما اغنى عنہ مالہ، اس کا مال اسے کچھ کام نہ آئے گا، وہ ما کسب، اس کی کمائی بھی کچھ کام نہیں آئے گی، وامرأته، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کے گٹھڑ سر پہ اٹھا کے لاتی ہے ایندھن کے لیے، اس کا بھی خانہ خراب ہوگا، فی جیدھا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی کا پھندا پڑے گا. یہ دونوں کے دونوں جب یہ صورت اتر گئی تو بس یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے نصیب ہدایت نہیں ہونے والی. وہی ہوا کہ یہ دشمنی میں اور زیادہ آگے نکل گئے، دونوں میاں بیوی حد سے زیادہ بدتمیزی کرتے تھے. محدثین فرماتے ہیں کہ دشمن تو بے شمار تھے لیکن وہی دشمن آگے چل کے پکے جانصار بن گئے تھے، کیونکہ وہ بے ادب اور گستاخ نہیں تھے. جس کسی نے بے ادبی اور گستاخی کی اس کا انجام بڑا بھیانک اور خوفناک اور خطرناک ہوا. احد کے معرکے میں آپ زخمی ہوئے، لہو لوہان ہوئے، اور آپ پر سنگباری کی گئی، تیر برسائے گئے. اس میں ایک تھا ابن قمیہ، اس نے جب پتھر مارا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو جملہ کسا تھا، کہا انا ابن قمیہ، لو میں ابن قمیہ ہوں، میری طرف سے تحفہ قبول کرو. بس یہ جملہ جب آپ کے کان میں پڑا نا، آپ نے فرمایا اقماک اللہ، اللہ تعالیٰ صفایا کرے، وہی جو اس کا نام تھا ابن قمیہ، اسی سے آپ نے فرمایا اقماک اللہ، اللہ تعالیٰ صفایا کرے، کیونکہ بدتمیزی کی ہے، بے ادبی اور گستاخی کی ہے، بڑی ہستی کے اوپر سنگباری کر رہا ہے، اور آپ کا دندان مبارک شہید ہوئے، لہو لوہان ہوئے، چوٹیں لگی ہیں، خونم خون ہوئے ہیں. تو یہ وقت تو گزر گیا، صحیح سالم یہاں سے چلا گیا ابن قمیہ، لیکن وہی ابن قمیہ تھا، بکریاں چرا رہا تھا، اور یک لخت اچانک ایک بکرا جنونی ہوا اور یہ پہاڑ کے کسی بالائی حصے پر تھا، اور اس نے ابن قمیہ کو مارنا شروع کر دیا، ٹکرے ٹکرے مارتے مارتے ایسا بے بس کیا کہ اس کا حال برا کر دیا، اور وہ پہاڑ کی بلندی سے اس کو ٹھوکرے ٹکرے مار مار کے گرایا کہ اس کو روند کے اس کو کچومر بنا دیا. تو بکرے کے ذریعے اللہ پاک نے ابن قمیہ کا صفایا کیا، جو بڑے للکار کے کہہ رہا تھا لو یہ تحفہ میرا قبول کرو، آپ نے فرمایا اقماک اللہ، اللہ تیرا صفایا کرے، اللہ پاک نے بکرے کے ذریعے اس کو صفایا کر دکھایا. تو گستاخی اور جرت اور بدتمیزی اور بے ادبی، یہ بہت بھیانک انجام انسان کو دیکھنے پڑتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ بے ادبی یہ بد نصیبی کا دروازہ ہے، جس نے بے ادبی کی گویا کہ اپنے لیے بد نصیبی کا دروازہ کھلوا لیا. جو بھی بے ادب اور گستاخ بن جاتا ہے گویا کہ بد نصیبی اس کے حق میں کھل گئی، وہ بد نصیبی کے زمرے میں داخل ہو گیا، آگے مزید سے مزید تباہ کاریوں کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. الامان والحفیظ، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. بڑے بڑے صحابہ نامی گرامی بڑی بڑی ہستیاں وہ بھی زمانے تک نمبر آزما رہے اور معاملات چلتے رہے لیکن بے ادب اور گستاخ نہ تھے. اللہ پاک نے بڑے بڑے ان حضرات کو اسلام کا بڑا شہ سوار بنایا ہے. آپ کے چچاؤں میں حضرت حمزہ اسد اللہ اللہ کے شیر، حضرت خالد بن ولید احد کا مار کا پورا ان کی جنگی اس تدبیر کی وجہ سے پورا پاسا پلٹا ہے. فتح ہو چکی تھی، مسلمان کامیاب ہو چکے تھے، کفار کے قدم اکھڑ چکے تھے، لیکن وہ جرنیل انہوں نے جنگی تدبیر سے سوچا کہ اس وقت یہ مورچہ اگر ہمارے ہاتھ لگ جائے، پچھلی طرف سے جہاں ان تھی اندازوں کو آپ نے کھڑا کیا تھا وہاں سے پلٹ کر جب انہوں نے حملہ کیا ایک دم سے مسلمانوں کے قدم پھر اکھڑے ہیں اور افراتفری کی وجہ سے پھر بڑا نقصان ہوا، 70 لاشیں پھر گری. وہی خالد بن ولید ہیں چونکہ تھے اس وقت مقابلے پر لیکن گستاخ نہیں تھے، اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا پھر سپہ سالار بنا کر ایسا بنایا کہ سیف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بنا دیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں انتقام کا خون لے کر چلے تھے اور تلوار ہاتھ میں تھی کہ کام تمام کروں گا، لیکن جب چلے ہیں آگے اللہ پاک نے نصیب چمکانے تھے. ادھر آپ نے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ ابو جہل اور عمر ابن خطاب ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو فتح اور غلبہ اور نصرت عطا فرما دے، چونکہ آپ نے ارادہ فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا ارادہ تو وہ مراد بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ دعا اثر انداز ہوئی کہ آپ وہاں موجود تھے دار ارقم میں اور پہنچے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب اسلام قبول کیا تو اس قدر زوردار تکبیر کا نعرہ بلند ہوا کہ ایک شور سنائی دیا، دل دہل گئے کہ ہوا تو ہوا کیا. مسلمانوں کو جب پتہ چلا تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمر بن خطاب بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور ادھر کفار کے کمر ٹوٹ گئی کہ عمر بن خطاب جو ہمارا اتنا بڑا سردار تھا وہ بھی گیا. اس طرح دیکھتے دیکھتے اللہ پاک نے وہ تمام معاملات ایسے کیے کہ وہ ساری قربانیاں رنگ لاتی رہیں. آخر میں فتح مکہ کے وقت ابو سفیان جو قریش کے سردار تھے وہ بھی حضرت عباس کے پاس آ گئے، کہا کہ یار میری بھی سفارش کر دو، میں بھی اسلام لاتا ہوں، میں بھی تابع داری قبول کرتا ہوں، آج بس سفارش کر دو. حضرت عباس حضرت ابو سفیان کو لے کر پہنچے، آپ حضور اونٹ پر سوار تھے اور سارے مذاکرات کی سفارش کی، اور سفارش کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خون کے پیاسے نہیں تھے، جان کے پیاسے نہیں تھے، وہ تو ایمان اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے جوڑنے کے طلبگار تھے. آپ نے جب یہ منظوری دی کہ ابو سفیان کے لیے معافی ہے تو حضرت عباس جن کی سفارش پر وہ معافی ملی تھی نیچے کھڑے تھے، دراز قد تھا، بڑے قداور تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ اونٹ پر سوار تھے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ کے قدم ان کے سامنے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک چوم لیا کہ آپ نے میری بات کی لاج رکھی اور میری سفارش قبول کر لی. تو وہ بڑے بڑے حضرات کہ جو کفار کی صف میں تھے اللہ پاک نے مرحلہ وار دیکھتے دیکھتے اسلام کو فتح عطا فرمائی اور آپ کی محنتیں رنگ لائیں، اور دیکھتے دیکھتے کایا پلٹ گئی، مکہ مکرمہ کی سرزمین بھی وہ اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے فاتحانہ حیثیت سے دوبارہ عطا فرما دی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس نور ایمان کی قدردانی نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو قربانیاں دے کر گئے ہیں ان قربانیوں کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی اللہ پاک قدردانی شکر گزاری نصیب فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ اگلے مضمون میں. انشاءاللہ تعالی آپ کی جو دنیا سے رحلت کا سفر ہوا تھا تو اس کا بھی وہ معاملہ کیا ہوا تھا وہ مضمون انشاءاللہ اگلے بیان میں آ جائے گا، تاکہ انسان کو پتہ تو کہ آپ کی تشریف آوری کے وقت کیا کیفیات تھیں اور جب آپ دنیا سے جا رہے تو کس کیفیت کے ساتھ آپ دنیا سے تشریف لے گئے. یہ دونوں معاملات سامنے رہیں گے. اللہ پاک ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شہدائی بنائے، عاشق زار بنائے، سچا جانثار بنائے، اور آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الأمي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.